نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کے سلسلے میں اگلا سیشن شروع کریں گے. آج کا ہمارا سیشن کتاب الاذان کی کنٹینیوشن ہے اور حدیث نمبر 377 اور باب نمبر 7 ہے الدعاء عند النداء, اذان کے وقت دعا پڑھنا, اور کتاب کے اعتبار سے پیج ہے 283. آئیے دیکھتے ہیں کہ اذان کے وقت کس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے اور کیسے پڑھیں گے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کیا کرے, من قال حین یسمع النداء, جو اذان سنے یعنی جب اذان سنے تو اس کے بعد انسان کیا کہے, اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ, اے اللہ, یعنی اللہ تعالی کو پکارے گا کہ اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب, والصلاۃ القائمہ. الگ الگ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ دعوت التامہ کامل پکار, کون سی کامل پکار ہے؟ اذان جو بھی دی گئی. والصلاۃ القائمہ اور قائم ہونے والی نماز, کون سی؟ جو بھی ادا ہوگی. آتی محمدن, عطا فرما دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, الوسیلت وسیلہ, والفضیلت اور فضل یعنی بزرگی, اور تیسری چیز, وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ, اور مقام محمود جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے. بس یہاں تک آپ ایک کوما بھی دیکھ ہی رہے ہیں, اور آپ خود بھی چاہیں تو اتنے الفاظ کو ہائی لائٹ کیجیے گا. یہاں پہ دعا کے الفاظ پورے ہوئے. ملے گا کیا یہ دعا پڑھنے سے؟ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, حلال ہو جائے گی اس کے لیے میری سفارش قیامت کے دن, یعنی اس کو میری سفارش نصیب ہوگی قیامت کے دن. بہت خوبصورت دعا ہے. پہلی بات تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اذان دی جاتی تھی. پھر دوسری بات کہ اذان سننے کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات دا اذان سنیں گے پھر ہی تو پتہ چلے گا نا. اور آپ نے پیچھے پڑھا کہ اذان کے ساتھ ساتھ دہرائیں گے اس کے الفاظ کو چند الفاظ کے فرق کے سوا. اذان ختم ہوئی تو اب یہ دعا ہے. یہ ہے دین, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انگلی پکڑ کے سکھاتا ہے. پھر آپ دیکھیے گا دعا کے الفاظ کو, اللہم اے اللہ, رب ہذہ الدعوہ, اللہم کہہ دیا, پھر ربا کیوں کہا؟ رب ہے تو اس پکار کا. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں جاندار چیزوں کا رب ہے نا اللہ تعالیٰ. اذان کوئی جاندار چیز ہے نہیں ہے نا, نماز بھی جاندار نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اذان کا اور نماز کا رب کہا ہے. تو گویا کہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاندار اور بے جان چیزوں کا رب ہے. اور رب کے لفظ کو اگر ادھر ظاہری طور پہ تھوڑا سا جوڑ لیں, رب کون ہوتا ہے؟ ذرے کو کمال تک پہنچانے والا, ٹھیک ہے نا. تو اذان کے الفاظ کس کی طرف سے آئے؟ نماز کا طریقہ کدھر سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. تو یہاں ایک در پردہ خفیف سا اشارہ ہے کہ اذان کو بھی رب نے پیدا کیا اور اس کے الفاظ اور وہ سب کچھ بھی اللہ نے سکھا دیے, اور اذان اور نماز دونوں کے ساتھ ہی ہے. اگلی بات دیکھیے گا, ادا پکار پوری. اب یہ کیسی پوری پکار ہے؟ بس یہ کہہ لیجئے کہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے والی پکار ہے, یا یہ وہ کتاب ہے یہ, یا یہ پکار ہے جو پوری کی پوری دعوت ہے. یعنی اس لفظ تامہ کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن اس سے اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے. پھر آگے دیکھیے, صلاۃ القائمہ, نماز کو قائمہ کیوں کہا؟ یہ وہی لفظ ہے جس کے لیے قرآن میں آتا ہے یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, یا تم نماز قائم کرو. ایک تو جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے، دوسرا اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک سوسائٹی قائم کرتی ہے. جب دن میں 5 بار مختلف طرف سے آئے ہوئے لوگ ایک مسجد میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی جانتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان کس حال میں ہیں. اب آج کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس اذان میں کچھ الفاظ بڑھا بھی دیے، کچھ کم کر دیے. کچھ لوگ تو شروع میں ایک پورا درود پڑھتے ہیں، تو میں اور آپ اس چیز کی جرات نہیں کر سکتے. ہم اس چیز نہیں رکھتے کہ اذان کے الفاظ میں ہی تبدیلی کر دے. ہم بندھے ہوئے، ہمارے سرے شریعت کی ڈوریوں کے ساتھ اس طرح سے بندھے ہیں کہ ہم مانیں گے، سمجھیں گے، لیکن ہم بدلیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہا کہ شریعت بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نے بھی یہ کہا تھا کہ آرینا منا سکنا، اے اللہ ہمیں اپنے طریقے سکھا. تو جتنا ایک انسان اللہ تعالیٰ پہ بات کو ڈال دیتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اس چیز کو آسان کر دیتا ہے. اگلی روایت دیکھیں گے. باب ہے اذان کہنے کے لیے قرآن دازی کرنا. الاستہام فی الاذان، استہام کہتے ہیں قرآن دازی کو. تیر پھینکتے تھے وہ لوگ تو اس کے بعد قسمتوں کا حال اور باریوں کا پتہ چلتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اذان کہنے کا اتنا اجر ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اندازی کریں، کیونکہ اتنے لوگ دعوے دار ہوں گے اذان دینے کے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر جانتے لوگ اس چیز کو جو اذان میں ہے، بس صف الاولی، اور صف اول میں یعنی اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے، ثم لم یجدو الا ان یستہمو علیہ لستہمو، تو وہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ پاتے کہ وہ ضرور قرآن اندازی کرتے. یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوتے کہ ان کو پھر باری کے لیے قرآن ڈالنا پڑتا. ولو یعلمون ما فی التہجیری، اور اگر لوگوں کو یہ پتہ کہ ظہر کی نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے، لستبقوا الیہ، تو ضرور وہ سبقت کر جاتے اس میں. یعنی ظہر کے لیے وقت سے پہلے آنے کے اجر کو جان لیتے تو پھر اس کے لیے بھی جلدی کرتے. ولو یعلمون ما فی الاتمتی، اور اگر وہ جان دیتے کہ کیا ہے اتمہ میں. یاد ہے آپ کو پیچھے اتمہ کیا پڑھا تھا؟ جی، دیر کر کے پڑھی گئی نماز یعنی عشاء، بس صبح اور صبح کی نماز یعنی فجر. لاتوہما ولو حبن، تو وہ ضرور آتے یعنی صبح کی اور عشاء کی جماعت میں ضرور جاتے، اگرچہ حبن گھٹنوں کے بل جاتے، جیسے بچہ چلتا ہے نا یعنی پاؤں بھی اور ٹانگوں سے، اس طرح یا گھٹنوں کے بل چلتے یعنی آ بھی نہ سکتے تو اس طرح سے آتے. آج کیا حالات ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ حدیث معلوم؟ کیا آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں گے؟ اس حدیث کو خوبصورت سی کیلیگرافی میں لکھائیے. بلکہ ہم سسٹر ایمان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو لکھیں اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کی کوئی فوٹوگرافی کر کے ایک پرنٹ آؤٹ بنا کے ہم ڈفرینٹ مسجدوں میں ریکویسٹ کر کے لگواتے ہیں. جو آئیں وہ وہاں پڑھیں تو دوبارہ ضرور آئیں. اور اس کو عام طور بھی اس کو کامن پبلیسائز بھی کیا جا سکتا ہے. آج کل تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ اور اس طرح پکچرز میسج جاتے ہیں، تو اس حدیث کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب ایک چھوٹا سا کام کر لیں کہ اس حدیث کو گھر کے مردوں میں سے جس کو تک بھی آپ پہنچا سکیں، ضرور بیٹھ کر طریقے سے کتاب کھول کر بغیر جذبات میں آئے پیش کیجیے. اور نہ کوئی تانا دیں کہ آپ یہ جملہ نہیں کہنا، بس ویسے ہی آپ پیش کیجیے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کو اس میں سے خیر دے دے آپ کے ذریعے سے. پھر اگلی حدیث دیکھیے گا. باب ہے اذان العمى اذا کان له من یخبرہ، اندھے کو اگر کوئی وقت بتانے والا ہو تو اس کا اذان کہنا. جو لفظ نا یخبرہ، اس کو خبر دے. کس کی؟ وقت کی. کیونکہ اندھے کو خود تو وقت کا نہیں پتہ چلتا. مطلب یہ کہ اگر وقت پہ اذان دے سکے ایسا شخص جو آنکھوں کی دولت سے محروم ہے، تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بالليل. آپ نے فرمایا, ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتے ہیں, یعنی ذرا اندھیرے ہی اندھیرے میں دیتے ہیں, لہذا فقربو تو تم کھایا کرو اور پیا کرو, حتی ینادی ابن ام مکتوم, یہاں تک ابن مکتوم اذان دے. قالا, راوی کہتے ہیں وکان رجل آمن, ابن مکتوم تو ایک نابینا شخص تھے, لا ینادی حتی یقال له, وہ اذان نہیں دے پاتے تھے جب تک کہ ان کو کہا نہ جاتا اصبحت اصبحت, کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی. سبحان اللہ, یعنی ان کو وقت نہیں پتا چلتا تھا تو لوگوں کو کہنا پڑتا, تو جب وہ کہتے تو پھر اذان دیتے, تو تھوڑی سی ان کی اذان پہلے ہوتی تھی, تو کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں سحری کی اذان دینے کا رواج تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی یہ سحری کی اذان تھی, جیسے آج بھی اگر افطاری کا آپ کہہ لیجیے نا اعلان ہے کہ سحری کے لیے اٹھو, کہ کچھ جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈھول پیٹے جاتے تھے, کبھی الارم لگائے جاتے تھے, تو حضرت بلال کی اذان لوگوں کو الرٹ کال دے تو کھا لو, تو وہ کھاتے رہتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی اذان ہے, کچھ اس طرح مختلف چیزیں, تو ساری باتوں میں سے کیا ہے کہ جب سونے والا اٹھتا ہے تو نماز کی تیاری کرتا ہے, اور اس وقت یعنی جو اذان دیتے ہیں لوگ ان کو دیکھ لینا چاہیے. دیکھیں ہر جگہ کے رواج کی بات ہے نا, مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ملکوں میں یہ اذان نہیں ہوتی, بس یہ کہ جیسا کہ آج کل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اٹھنے کے لیے الارم لگا لینا چاہیے تاکہ ہم نماز کو مس نہ کریں, اور نماز سے پہلے اگر کچھ کھانا پینا ہے تو اس کو بھی کھا سکیں, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی وسعت ہے. پھر اس کے بعد اگلا دیکھیے گا الاذان بعد الفجر, طلوع فجر کے بعد اذان دینا, کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ عن حفصة رضی اللہ عنہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکف المؤذن لصبح وبدا الصبح. حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا اور صبح نمایاں ہو جاتی, صل رکعتین خفیفتین قبل ان تقام الصلاۃ, تو آپ فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے دو ہلکی سی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ کون سی رکعتیں؟ یہ فجر کی سنتیں تھیں جو آپ سفر اور حضر میں ادا کرتے تھے. پھر اس کے بعد صبح صادق سے پہلے اذان کہنا, الاذان قبل الفجر. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا, لا يمنعن احدكم او احد منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن, تم میں سے کوئی بلال کی اذان سن کر سحری کھانا ترک نہ کرے, کیونکہ وہ رات کو اذان کہتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا آرام سے لوٹ جائے. او ينادي بليل ليرجع قائمكم, جو کھڑا تھا تہجد پڑھنے والا وہ لوٹ جائے, والی ينبئنه نائمكم, اور تاکہ وہ اطلاع دے دیں تم میں سے سونے والوں کو. یعنی آپ کی یہ اذان کیوں ہوتی تھی کہ تہجد پڑھنے والے آپ تہجد چھوڑ دیں اور آپ کھانے پینے کا فکر کریں یا اگلی در کے لیے تیاری کریں, اور جو سو رہا ہے اس کو بھی بیدار کر دے, جا کے اس کو بھی اٹھانا ہے. خود اٹھنا آسان ہے, دوسروں کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہے. وَلَيْسَ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحِ, فجر ایسے نہیں ہے. اور پھر آپ نے اس کے بعد کیا کہا, وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ, اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے پہلے ان کو اوپر اٹھایا, وَتَعَاوَنْ إِلَى أَسْفَلٍ, پھر آہستہ نیچے کی طرف جھکا دیا, حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا, پھر فرمایا کہ فجر اس طرح ہوتی ہے. کس طرح؟ يَشِيرُ بِسَبَابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ, آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسری کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلا دیا, یعنی دونوں گوشوں میں روشنی پھیل جائے تو صبح ہوتی ہے. یعنی اس سے کیا پتا چل رہا ہے, باڈی لینگویج بھی یوز کرتے تھے, کچھ چیزیں ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھاتے تھے. بات کا خلاصہ کیا تھا کہ جب رات کی جلدی کی اذان ہوتی ہے تو وہ تہجد گزاروں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں واپس جائیں اور جو سو رہے ہیں ان کو اٹھا دیں، اور ایسے وقت میں بھی فجر نہیں ہوگی. پھر انگلیوں کے اشارے سے آپ نے پہلے اوپر اٹھایا، پھر نیچے دکھایا، پھر کہا کہ فجر اس طرح ہوتی ہے، اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں آپ دیکھیں نا، دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلا دیں، یعنی اس طرح سے رکھے مراد ہے کہ دونوں برابر، یعنی تھوڑا سا فیلنگ دی جا رہی ہے کہ روشنی جب پھیلے تو صبح ہوگی، تو پھر وہ فجر کی اذان کا وقت ہوگا. پھر اگلا باب ہے اذان اور تکبیر کے درمیان اپنی مرضی سے نفل نماز پڑھنا. یہ کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مسجد میں جائیں اور ہم تو گھر سے سنتیں ادا کر چکے، ابھی جماعت نہیں ہوئی یا ابھی وہاں وقت فرق تھا، بیچ میں کوئی نفل نماز یا مسجد میں داخل ہونے کے نفل پڑھ سکتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ بین کل اذانین الصلاۃ لمن شاء. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن مغفل مزني سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلات ثلاثن لمن شاء. یہ بات آپ نے تین بار فرمائی کہ ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے. اب یہ دو اذانیں کون سی ہیں؟ جی، اذان اور اقامت. اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے جو بھی چاہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں کیا ہے، بین کل اذانین صلاۃن، ہر دو اذانوں کے درمیان ایک نماز ہے. ثم قال فی الثالثۃ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا شاہ جو پڑھنا چاہے. تو مراد یہ کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ کو ایک سمپل ایشو مل گیا کہ سنتیں ادا کر بھی چکے ہیں پھر بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں. فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان شرط ایک ہے کہ فرض نماز شروع نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرض نماز شروع ہو جاتی ہے تو کوئی دوسری نماز پھر اس وقت پہ نہیں ہوگی. پھر اسی طرح اگلا باب ہے، سفر میں چاہیے کہ ایک ہی مؤذن اذان دے. من قال لی یؤذن فی السفر مؤذن واحد. عن مالک ابن حویرس رضی اللہ عنہ قال. مالک بن حویرس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی، میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فاقمنا عندہ 20 لیلۃ، اور بیمار آپ کے ساتھ قیام رہا. وکان رحیما رفیقا، آپ انتہائی رحم دل اور بڑے ملنسار تھے. فلما را شوقنا الی اہالینا، جب آپ نے ہمارے اشتیاق گھر والوں کی طرف دیکھا کہ اب ہم جانا چاہتے ہیں، قال فرمائے ارجعوا، جاؤ، فکونوا فیہم، تو ان کے ساتھ رہو. وعلموہم، اور ان کو سکھاؤ. وصلو، اور نماز پڑھو، یعنی جاؤ گھروں میں جو سیکھا ہے وہ سکھاؤ، دین کی تعلیم دو. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز کا یا اذان کا وقت ہو جائے. فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، پھر چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک اذان دے. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرَكُمْ، اور پھر اس کے بعد کوئی اذان کہہ دے جو تم میں سے بڑا ہو. پھر یعنی کہہ دیں پھر ول یا ام، یہ جو لفظ ہے نا یا امکم، تو امام بننا، یعنی امامت وہ کرائے جو اکبر حکم، تم میں سب سے بڑا ہو. تو پتہ کیا چلا کہ سفر میں صبح کی دو اذانیں نہیں کہنی چاہیے بلکہ ایک ہی اذان کافی ہے. دیکھیں سفر میں بہت سہولت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر میں انسان ایک مقصد کے لیے جاتا ہے تو بلا وجہ وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کو جلدی سے پورا کیجئے اور اس کے بعد واپس آ جائیے. یہ ہمارے دین کا حسن ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی رکھتی ہے اور اس وقت پہ اس کو پورا کرنا یہی دینداری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے دین کو اس کی اصل شکل میں لینا اور اس پہ عمل کرنا آسان کر دے. آخری روایت دیکھ لیں گے. وعنہ رضی اللہ فی روایت، اتا رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر. حضرت مالک بن حویرس ہی کہتے ہیں کہ دو شخص، خود مالک اور ان کے دوست، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ کیا چاہتے تھے؟ سفر کرنا چاہتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا انتما خرجتما، جب تم دونوں سفر کے لیے نکلو، فاذنا، تو اذان دیا کرو. اقیما پھر اقامت کہنا، ثم پھر، لیا امکما امامت کروائے، اکبرکما تم میں سے سب سے بڑا ہو، یعنی جو عمر میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سارے احکامات کو عملی زندگی میں لانے والا بنائے. آپ ایک چیز ضرور دیکھیے گا ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دیں. اب اذان دینی ہے، کب دو، کیسے دو، کب نہیں دو، تو یہ سب کیا سکھاتی ہیں کہ ہم مسلمان ایک پابند زندگی بسر کرنے والے ہیں. بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے پھر اپنا نقصان کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.